أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, دوستوں, ساتھیوں, ماؤں اور بہنوں, سورہ قصص کے مطالعے میں کل قارون کا قصہ ہمارے سامنے آیا. قارون کی شخصیت کیا تھی, قارون کا مزاج کیا تھا, قارون کو جب نصیحت کی گئی تو اس کا جواب کیا تھا, اور پھر اس کے اکڑ اور تکبر کے نتیجے میں اس کا کیا انجام ہوا, یہ ساری باتیں ہم کل دیکھ رہے تھے. بالکل اس کے برعکس ایک صورتحال جو مومن کی ہوتی ہے, جو خدا ترس اور خدا رسیدہ آدمی کی ہوتی ہے, اس کا منظر اب اس وقت اس آیت میں وہ آگے ذکر کیا گیا ہے. قارون تو وہ تھا جو بڑا سرمایہ دار تھا, بڑا مالدار تھا, متکبر تھا, زمین میں بڑائی جتاتا تھا اور چاہتا تھا کہ دنیا میں لوگ اسے بڑا کہیں, بڑا جانے, بڑا پہچانے, استکبار کرتا تھا, بڑائی کرتا تھا, گھمن کرتا تھا اور فساد برپا کرتا تھا. فساد کا ڈیفینیشن کل آیا کہ فساد سے مراد یہ ہے کہ زمین میں لوگوں کی تاخیر کرنا, تذلیل کرنا, لوگوں کے درمیان جو ہے تفریق کرنا اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی بڑائی چاہنا, یہ ساری چیزیں گویا کہ فساد کے زمرے میں آتی ہیں. اس کے برعکس اسلام پر عمل کرنے والے اور اسلام کے پیرووں کا حال یہ ہے. قرآن کہتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کا وہ گھر جس کے لیے ہم نے خاص کر دیا ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت پانے کے لیے ہر ایرے غیروں کو جنت ضرور نہیں ملے گی, بلکہ جنت صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کے ہاں بعض خصلتیں, بعض خاصیتیں, بعض صفات پائی جاتی ہوں. ان میں سے خاص کر اللہ تعالیٰ نے قارون کے ذکر کے بعد اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم آخرت میں جنت اس کو عطا کریں گے جو زمین میں بڑا بننا نہیں چاہتے اور جو زمین میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں جو سادگی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور جو اصلاح کا رویہ اختیار کرتے ہیں, یہ دونوں اپوزٹ ورڈز ہیں, یہ دونوں ضد ہیں. فساد کے برعکس وہ اصلاح کرنے والے, تکبر کے بجائے وہ سادگی کا رویہ اختیار کرنے والے, بندگی کا شعار اختیار کرنے والے, اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے پیش کرنے والے ہوتے ہیں, یہ مومنین ہوتے ہیں. قارون وہ ہوتا ہے جو زمین میں استکبار کرتا ہے, مومن وہ ہوتے ہیں جو زمین میں اپنے آپ کو سادگی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. قارون وہ ہوتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرتا ہے, مومن وہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر اصلاح کا رویہ اختیار کرتا ہے. جو لوگ دنیا میں ایسی زندگی بسر کریں گے آخرت میں جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے. یہ آیت کا سیدھا سادہ مفہوم ہے. اگر ہم اسے تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ واضح مثال ہمارے سامنے آتی ہے. قارون کے برعکس اگر کسی کی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں, قارون کے رویے کے بالمقابل اور بالمخالف اگر کوئی بہترین مثال ہم دنیا کے اندر پیش کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے حکمران, بالخصوص اس دنیا کی حکمرانی, اس دنیا کی سلطنت, اس دنیا کی سب سے بڑی حکومت آپ کے پاس تھی. آپ نے اس دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا کیا تھا اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر پر جو ہے صافی بنائے گا, جنت میں جو ہے امام بنائے گا, یہ ساری چیزیں آخرت کی نعمتیں تو ہیں ہی. اس دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال گویا کہ بہت بڑے ہاتھ حکمران اور بہت بڑے سلطان کی ہے. آپ کی زندگی کی سادگی ہمارے سامنے آیا ہے, نمایاں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حجرے میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ کے ایک بستر پر سو رہے ہیں, اور حضرت عمر کے جانے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر ٹاٹ کے جو ڈانٹ کے نشانات آپ کے جسم پر، آپ کے جسم میں اتھر پر، آپ کی پیٹ پر پڑے ہوئے، یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گیا کہ رونا آ گیا، آپ رو پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت دنیا کی ساری دولت آپ کے پاس، ممالک فتوحات، ممالک فتح ہو رہے ہیں اور مختلف جگہ سے مال غنیمت آ رہا ہے، آپ اپنے لیے کیا ایک نرم بستر آپ مہیا نہیں کر فرما لیتے؟ کیا آپ اپنے لیے گدی مہیا نہیں فرما لیتے؟ کیا آپ اپنے لیے ایک بہترین میٹرس کا انتظام نہیں کر سکتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں ایک عبدن شکورا بنوں، میں ایک شکر گزار بندہ بنوں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ میں شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ایک طرف فتوحات کا سلسلہ جاری اور جنگیں، وہ جو دفاعی جنگیں جاری تھیں، مدینہ کے اوپر لوگ حملہ آور تھے اور دفاع کی جنگوں کا سلسلہ ختم ہو کر اس وقت مسلمان اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ وہ آگے بڑھ کر جنگ لڑ رہے تھے. تبوک کی جنگ ہو یا حنین کی جنگ ہو یا مختلف اور ماریکیں ہوں، ان سب ماریکوں میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، وزندار تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کہ آپ ٹاٹ پر سوتے تھے. یہ اصل میں انسان کی جو ظاہری کیفیات ہیں وہ اس کے باطن کی عکاسی کرتی ہیں. مجھے اس وقت یہاں موقع نہیں ہے، میں سبجیکٹ سے باہر چلا جاؤں گا، ورنہ خیافہ شناس، یعنی خیافہ شناسی کہتے ہیں آدمی کی ظاہری روپ کو دیکھ کر اس کے باطن کو بتانا. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے. اسلام کا کیا نقطۂ نظر ہے یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، اس پر گفتگو کبھی کی جا سکتی ہے. لیکن باطن کی کیفیت ظاہر کو دیکھ کر پتہ لگایا جاتا ہے، یہ خیافہ شناسی کہتے ہیں. یہ نفسیات اور سائیکالوجی کا ایک سبجیکٹ ہے. آدمی کا جو ڈریسنگ کا اسٹائل ہے، آدمی کی جو چال چلن ہے، آدمی کا جو ڈرائیونگ اسٹائل ہے، اسے دیکھ کر آدمی کا مزاج کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. ایک آدمی جو ایک طالب علم ہوتا ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں شہروں کے اندر کس طرح سے وہ فراٹے کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا ہے. اور ایک گورنمنٹ سرونٹ ہوگا، ایک آفیسر ہوگا، اس کی گاڑی ہمیشہ بجاج ہوگی، اسکوٹر ہوگا، اس کا جو دیکھ دیکھ کر چلنا، ہر سگنل کے گرین لائٹ پڑنے سے پہلے، لال لائٹ پڑنے سے پہلے، لال بتی سے پہلے اسٹاپ ہو جانا، یہ اس کا مزاج بتائے گا. کہ آدمی کا جو ڈرائیونگ کا اسٹائل ہے اس سے پتا چلے گا کہ آدمی کس مزاج کا ہے. آدمی کا جو ڈریسنگ ہیبٹ ہے، یہ سائیکالوجی میں بات بتائی جاتی ہے کہ آدمی جو ایک دم لوز فٹنگ کے کپڑے پہنتا ہے، وہ آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی حیثیت سے زیادہ دنیا کے سامنے بتانا چاہتا ہے. وہ آدمی جو ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے پہنتا ہے، وہ آدمی وہ ہوتا ہے جو کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اپنی حیثیت سے کم دنیا کے سامنے بتانا چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں آدمی کی جو ظاہری کیفیتیں ہیں، باطنی جو کیفیتیں ہیں، وہ ظاہر کے اندر آدمی پتہ لگا سکتا ہے. یہ گویا کہ باطن کی عکاسی ظاہر میں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطن کے اندر سب سے زیادہ خدا ترس انسان، سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے آگے بچھ جانے والے تھے. آپ کی باطنی کیفیات آپ کی ظاہر کے اندر بھی گویا کہ نظر آ سکتی تھیں اور نظر آتی تھیں. یہی نہیں، ہم اس کے بعد مثال لے سکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خلیفہ ثانی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت عطا کی تھی کہ اس کے بعد بہت ہی کم لوگوں کو اتنی بڑی حکومت نصیب ہوئی ہوگی. اور آپ کے زمانے میں اسلام جو ہے جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر پوری دنیا کے اندر پھیلنے لگا تھا. مصر فتح ہو گیا تھا، شام اور ایران، یہ ساری چیزیں گویا کہ فتح ہونے کے سلسلہ شروع ہو چکا تھا. ایسے زمانے میں بھی حضرت عمر کی زندگی کی سادگی ہم دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مدینے میں ایک وقت آیا، عراقیوں کا ایک وقت آیا، عراقیوں کا جب وقت آیا تو اس میں سے ایک صاحب تھے احنف بن قیس، شاید وہ مسلمان تھے، اس تاریخ میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ صاحب یہ ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے حکمران کے پاس، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ خلیفہ وقت حضرت عمر سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور بیت المال کے قریب جب جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اس حال میں پایا کہ وہ اپنا کرتا نکال کر یوں کمر سے باندھے ہوئے ہیں، جس طرح سے ایک مزدور آدمی باندھتا ہے، کار وغیرہ کلین کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگی کہ مزدور جس طرح سے باندھ لیتے ہیں، اس طرح سے آپ نے اپنے کرتے کو نکال کر کمر سے باندھ رکھا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اون کی مالش فرما رہے تھے. احنف بن قیس نے جب دیکھا اور وقت کے وہ سردار تھے، انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، وقت کا حکمران، وقت کا امیر المومنین اور تھوڑے اون کی جو ہے خود سے مالش کر رہا ہے. قریب آ کر سلام کیا، اس کے بعد کہا کہ اے امیر المومنین کیا ہو گیا ہے، آپ کسی غلام سے، بیت المال کے غلام سے، بیت المال کا اونٹ ہے، بیت المال کے اونٹ کی مالش کے لیے بیت المال ہی سے کسی غلام کا تقرر فرما لیتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری جانیں قربان ہو اور ہزار جانیں ہماری قربان ہو ایسے صحابہ اکرام پر. حضرت عمر نے فرمایا کہ اے احنف، تمہیں کیا معلوم کہ سب سے بہتر غلام میں ہی ہو سکتا ہوں؟ بیت المال کی حفاظت کے لیے اگر کوئی غلام ہو سکتا ہے تو سب سے زیادہ بہتر غلام میں ہی ہو سکتا ہوں، اس لیے میں نے گویا کہ اون کی مالش کا کام شروع کر دیا ہے. یہ سادگی کہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہوئے، اور موقع نہیں ہے تفصیل میں، آپ کو معلوم ہے واقعہ کہ جب بیت المقدس پتا ہوا اور لوگ منتظر تھے کہ امیر المومنین آئیں گے, تو اس وقت امیر المومنین کے انتظار کے لیے لوگ شہر سے باہر آ کر شہر کی سرحدوں پر انتظار کر رہے تھے, اور انتظار تھا کہ ایک بہت بڑا وقت آئے گا, ایک بہت بڑی جھرمٹ میں, ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ, ایک لاؤ لشکر کے ساتھ امیر المومنین شاید آنے والے ہیں. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا, دنیا نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گھوڑا ہے جس میں دو لوگ ہیں, کبھی ایک آدمی سوار ہے تو ایک آدمی پیدل ہے, کبھی ایک آدمی اوپر سوار ہے دوسرا آدمی پیدل چلا آ رہا ہے. عین اس وقت باری باری لوگ بدل کر سوار کر کے تھے, تو بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی نکیل کھینچ کر آپ پیدل چلے آ رہے ہیں, اور آپ کا غلام اونٹ کے اوپر سوار ہے, گھوڑے کے اوپر سوار ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ باری باری آتے تھے, کبھی غلام پیدل چلتا تھا اور آپ سوار ہوتے تھے, اور کبھی آپ پیدل چلتے تھے اور غلام سوار ہوتا تھا. یہ جو کیفیت تھی سادگی کی, دنیا ایسی سادگی کا نمونہ پیش نہیں کر سکتی. اس لیے گاندھی جی مجبور ہوئے 1937 میں انگریزوں نے جب یہ پروگرام کیا کہ دھیرے دھیرے ہندوستانیوں کے ہاتھ میں حکومت دی جائے, اور اس کے بعد پروونشل الیکشنز ہوئے, یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں. 1937 میں پہلی مرتبہ کانگریس کی حکومت میں ہاتھ میں حکومت آئی. یہاں کی بہت سی حکومتیں, اتر پردیش, اس کے بعد مدھیہ پردیش, راجستھان, پنجاب وغیرہ کی جگہوں پر کانگریس کے ہاتھ میں حکومت آئی. کانگریس کے ہاتھ میں جب حکومت آئی تو ہریجن نام کا ایک پرچہ نکلتا تھا. ہریجن میں گاندھی جی نے لکھا, اپنے کانگریس کے منسٹرز کو لکھا کہ میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ حکمرانی ہاتھ میں آنے کے بعد تم جو ہے سادگی کا رویہ اختیار کرو, سیدھی سادھی زندگی بسر کرنے کی میں تمہیں تلقین کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ میری مجبوری ہے کہ میں سادگی کے لیے تم کو رام چندر اور کرشن کی مثال نہیں دے سکتا, اس لیے کہ رام چندر جی اور کرشن جو ہیں کوئی تاریخی شخصیتیں نہیں تھے, وہ تو کتابوں کی شخصیتیں ہیں, میں ان کی مثال نہیں پیش کر سکتا. میں مجبور ہوں اس بات پر کہ اگر میں تمہارے سامنے مثال پیش کروں تو ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں, ان کی جیسی سادگی کی زندگی بسر کرو. وہ لوگ تھے جو سلطنت کے مالک تھے مگر مفلسوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے. یہ گاندھی جی نے لکھا, گاندھی جی نے 1937 میں لکھا کہ وہ سلطنتوں کے مالک تھے لیکن مفلسی کی زندگی بسر کرتے تھے. میں مجبور ہوں, ابو بکر اور عمر کے علاوہ میرے سامنے کوئی اور نظیر نہیں, کوئی اور مثال میں پیش نہیں کر سکتا. یہ سادگی کی مثال قرآن مجید کہتا ہے, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں نہ بڑا بنتے ہیں, نہ اتراتے ہیں, نہ گھمنڈ کرتے ہیں, بلکہ سادگی کی زندگی اختیار کرتے ہیں. ولا فسادہ, اور زمین کو فساد سے نہیں بھرتے, بلکہ وہ کنسٹرکٹیو فورسز ہوتے ہیں, وہ تعمیری قوت ہوتے ہیں. جہان کو اس دنیا کو جو ہے ایک جہان نو بنانا چاہتے ہیں, ایک نئی دنیا بنانے کی وہ فکر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے آخرت کا گھر تیار کر رکھا ہے. یہ سادگی کے سلسلے میں قرآن یہ نقطہ نظر دیتا ہے کہ بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سادگی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. بڑے وہ لوگ نہیں ہیں جو خود سے بڑے بنتے ہیں, جو اترا کر چلتے ہیں, وہ بڑے نہیں ہیں, بلکہ بڑے وہ ہیں جو عاجزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بڑا بنا دیتا ہے. اس کے بعد قرآن کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, یہ آخرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اصول ہے, نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ کرے گا, نیک لوگوں کے ساتھ نفع تلا اس کا اجر نہیں دے گا, ناپ تول کر بالکل ایگزیکٹلی جتنی نیکی کی ہوگی اتنا ان کو اجر دے دیا جائے, اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگوں کے لیے فضل کا معاملہ ہے اور برے لوگوں کے لیے عدل کا معاملہ ہے. یہ نقطۂ نظر نوٹ کرنا چاہیے کہ نیک لوگوں کے لیے فضل کا معاملہ یہ کہ جتنا نیک کام کر کے آئیں گے اس سے زیادہ بڑا چڑھا کر دیا جائے گا, اور جو لوگ برے ہوں گے ان کو ان کی برائی میں بڑا چڑھا کر نہیں دیا جائے گا, بلکہ عدل کے ساتھ نفع تلا ان کو اجر دے دیا جائے گا. یہ قرآن کا اصول ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات. ان کو جو کچھ انہوں نے کیا اس کے سوا کسی اور چیز کی جزا نہیں دی جائے گی, اتنی ہی سزا ان کو دی جائے گی. الا ما کانوا یعملون, ویسا ہی جیسا کہ انہوں نے کیا اتنا گویا ان کو اجر مل جائے گا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے آپ اطمینان کے ساتھ دعوت کا فریضہ انجام دیجئے, قریش کے لوگ اگر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, یہ خدشہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی زمین اچک لی جائے گی, وہ دنیا سے جو ہے محروم کر دیے جائیں گے, تو آپ اطمینان رکھیں, آپ اپنا فرض پورا کیجئے, آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے. یہ گویا کہ ایک پیشین گوئی تھی مکے میں, جبکہ دور دور تک کہیں کامیابی کی کرن نظر نہیں آتی تھی, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غارت بنائی جا رہی ہے کہ آپ دعوت کا فریضہ انجام دیجئے, یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعوت کو کامیاب کرے گا, بامراد کرے گا, فائز المرام کرے گا, عظمت اور شان اور بلندی اور رفعت آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, آپ کا مشن دنیا میں سکسیزفل ہوگا. آپ اطمینان رکھیں, ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد, اللہ تعالیٰ نے جو قرآن آپ پر جس کی ذمہ داری ڈالی ہے قرآن کی دعوت کو دنیا میں پیش کرنے کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر ڈالی ہے، یہ ذمہ داری آپ نے قبول نہیں کی، آپ نے گویا کہ طلب نہیں کیا، آپ کی یہ تمنا نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، اطمینان رکھو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ہمت اور طاقت بھی وہی پروردگار دے گا۔ مومن کو یہی سوچنا چاہیے، خاص کر سماج کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تنظیموں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، یہی اصول قرآن دیتا ہے کہ ہم ذمہ داری مانگ کر نہیں رہتے، بھاگے بھاگے جا کر اس کے لیے کیمپیننگ کر کے اسے ہم طلب نہیں کرتے۔ اسلام یہ اصول دیتا ہے کہ ذمہ داری سے بھاگتے ہیں مومنین، ان پر جب ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے تو اسے قبول کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑتی ہے، تو اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ جب آدمی طلب کرتا ہے کسی عہدے کو تو پھر وہ ذمہ داری ادا کرنے کی قابلیت میں نہیں رہتا، پوزیشن میں نہیں رہتا۔ اسلام یہی اصول دیتا ہے کہ ذمہ داریوں کو طلب نہ کیا جائے، عہدوں کو مانگ کر نہ لیا جائے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ طرف سے ذمہ داری پڑے تو قبول کر لیں، اس لیے کہ اسے نبھانے کی اب توفیق اور ہمت اور سعادت اور سکت اللہ تعالیٰ دے گا۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے فرض علیک القرآن، اس نے تم پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، لرادو کا علامات، ایک بہترین انجام تک یقیناً اس دعوت کو پہنچائے گا۔ اور لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تمہاری نگاہ زمانے پر نہیں ہے، تمہاری نگاہ تاریخ پر نہیں ہے، تمہاری نگاہ مستقبل پر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ قل رب اعلم من جاء بالہدى ومن ہوا فی ضلال مبین، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، کون گمراہی کے اوپر قائم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ وما کنت ترجو ان یلقا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی بننے کے امیدوار ہرگز نہیں تھے، یہ ہم نے ہمارا اختیار ہے، ہم نے آپ کو رسالت کی ذمہ داری ہم نے تفویض کی، ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ نے تمنا نہیں کی، آپ نے کوئی کوشش نہیں کی، آپ کی گویا کہ یہ کوششوں کے نتیجے میں نبوت نہیں ملی ہے۔ جس طرح سے جادوگر حضرات ساری زندگی کوشش کرتے ہیں کسی کرتب کو بتانے کے لیے، کسی پلے کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے، اور آخر کار جس دن وہ پلے سکسس ہو جاتا ہے، ہٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بلیاں اچھلنے لگتی ہیں، خوشیاں منانے لگتی ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا ایکسپیکٹڈ تھا، اس کے لیے پاپڑ بیلتے تھے، اس کے لیے کوشش کرتے تھے۔ لیکن رسالت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے پرسوں آپ نے محنت کی ہو، جس کے لیے آپ نے تربیت کی ہو، جس کے لیے آپ نے ذہنی طور پر تیاری کی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ان ایکسپیکٹڈ میٹر تھا، اچانک غار حرا میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ پر ذمہ داری ڈال دی، اور آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے، مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے۔ اس کی علامت ہم کو معلوم ہے کہ آپ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں دوڑے دوڑے، اور کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ مجھے ڈر ہے، میری جان کا خوف ہے، اور مجھے ایسا اور ایسا واقعہ درپیش ہوا، زمیلونی مجھے کمل اڑا دو، مجھے کمل اڑا دو۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ آپ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے، آپ کی توقع نہیں تھی، آپ کے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اچانک یہ ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی تو آپ پریشان ہو گئے تھے، کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر بی بی خدیجہ نے کیا تسلی دی؟ یہ نہیں کہا کہ اے پیارے سردار، میرے سردار اور میرے سرکار، یہ نہیں ہے کہ آپ تو 30-40 سال تک نبی بننے کی تیاری کر رہے تھے اور آج اگر نبوت کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا۔ کہا کہ اچھا، ایسے آپ پر ذمہ داری پڑی ہے تو آپ اطمینان رکھے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، نقصان نہیں کرے گا، آپ انسانوں کے کام آتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، راہگیروں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح جب بی بی خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، اور برقہ بن نوفل اس وقت ایک یہودی ایک راہب تھے اور حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے، جب ان کے پاس جا کر کہا، تب انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایسا واقعہ پیش آیا تو تم کو اللہ نے رسول بنایا ہے، ایک دن آئے گا کہ تمہاری قوم تم کو یہاں سے نکال دے گی مکے سے۔ تو حضور چوکنا ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا میری قوم نکال دے گی؟ وہ قوم جس نے مجھے امین کا، صادق کا لقب دیا ہے، وہ قوم جو مجھے چاہتی ہے، کیا ایک دن ایسا آئے گا کہ مکے سے میں نکال دیا جاؤں گا؟ تو وہ کہتے ہیں، ورقہ بن نوفل، کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا، تمہاری حمایت کرتا، لیکن جب جب یہ نبوت کی ذمہ داری کسی پر پڑی ہے، لوگوں نے انہیں ستایا ہے، مجبور کیا ہے، زمین سے بے دخل کیا ہے، تم بھی مکے سے بے دخل کر دیے جاؤ گے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آپ کے لیے ایکسپیکٹڈ چیز نہیں تھی، نبوت اچانک ملتی ہے، اسی لیے اللہ نے کہا وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، آپ اس بات کے متمنی نہیں تھے، آپ گویا کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھے کہ آپ پر کتاب کی ذمہ داری ہے، نبوت کی ذمہ داری پڑے گی، الا رحمتا من ربک، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کر دی۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ کافروں کے مددگار مت بنیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کافروں کی حمایت کرتے تھے، بلکہ کافروں کو تنبیہ کرنا تھا، لیکن خطاب حضور سے کیا گیا، کافروں کو تنبیہ ہے کہ اب تمہاری مدد رسول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کہا ولا یسدن کا آیات اللہ باد انزلت الیک، فرمایا کہ کفار تمہیں تمہاری دعوت سے روکنے نہ پائیں، آپ اس کام میں لگ جائیے، ثابت قدمی سے اس کام پر لگیے، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، حالات کے حالات کا طوفان بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے مخالف میں بہہ رہا ہو، اس کے باوجود بھی آپ اس طوفان سے مت ڈریے، یہ طوفان بلاخیر، یہ طوفان بدتمیزی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. آپ اس طوفان بدتمیزی سے ڈر کر اپنی دعوت کے کام کے اندر کوئی لچک نہ پیدا کیجیے. ود و الا ربی کا، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے. ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیے. ولا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریے. لا الہ الا ہوا، وہی پروردگار ہے جو عبادت کے لائق ہے. کل شئین حالک الا وجہ، ساری چیز دنیا کی پناہ ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے، اس کے علاوہ کسی کو بقا نصیب نہیں ہے. لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کے لیے حکم ہے، اسی کی حکومت چلے گی پوری کائنات میں، اور اسی کی طرف ساری چیزوں کو لوٹ کر جانا ہے. یہ سورہ قصص ہے. سورہ قصص کا اختتام اس طرح سے کہ اللہ کے رسول کو ڈھارک بندھائی گئی، ہمت دلائی گئی، کہا گیا کہ آپ کو جو ہے توقع کے خلاف ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، آپ اطمینان رکھیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تم کفار کے ہنگاموں سے اور ان کی جو کیمپیننگ ہے ان سب سے مرعوب ہو کر آپ اپنے کام کے اندر کوئی نرمی کوئی لچک نہ پیدا کیجیے، بلکہ کھلے بندوں آپ دعوت کا فریضہ انجام دیجیے. اس پر سورہ قصص اختتام کو پہنچتی ہے. اس کے بعد ہم ایک نئی سورت شروع کر رہے ہیں، سورہ عنکبوت. یہ سورت گزشتہ سورت کے ساتھ متصل ہے، بعض مضامین اس سے ملے جلے ہیں. انشاءاللہ یہ جب ہم اندر اس کے اندر جائیں گے تفصیلات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سورہ قصص کے بعد سورہ عنکبوت کا رکھنے کی کیا ہی حکمت ہے. سورہ عنکبوت کا نام عنکبوت اس لیے پڑا کہ اس میں جو ہے مکڑی، اصل میں عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، وہ جو مکڑی جو جالا بناتی ہے اس کا ذکر اس صورت کے اندر آ رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پورے سائنٹیفک ڈیٹیل اس صورت کے اندر پیش کی گئی، نہیں، بلکہ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر کہیں لفظ عنکبوت آیا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور معبودوں کا سہارا لیتے ہیں وہ گویا کہ مکڑی کے جالے کا سہارا لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. تو عنکبوت یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے. اس کا جو زمانہ نزول ہے یہ وہ وقت ہے جبکہ سختیاں شروع ہو چکی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے ساتھیوں پر لوگوں نے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اور ستائے جاتے تھے، اور بالخصوص نوجوان اور بالخصوص غلام لوگ. جو لوگ صاحب ثروت تھے ان کو تو بہت زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں خاندانی نظام تھا. قریش کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ، جو بڑے خاندان کے لوگ تھے ان کو تو اتنا زیادہ ستانے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو غریب نوجوان تھے اور جو غلام زادے تھے، غلام لوگ تھے، ان لوگوں کو ان کے مالک لوگ بہت زیادہ ستایا کرتے تھے. اس کی تفصیلات آگے آئیں گی. تو اس وقت جو لوگ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے ان کے ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہوتا تھا، سر باقی اگر ہم حق پر ہیں تو آخر ہم کیوں ستائے جاتے ہیں، ہم کیوں مجبور ہیں، یہ دعوت کی راہ اگر واقعی خدا کے راستے میں ہے تو آخر اس زمین سے ہم بے دخل کیوں کیے جاتے ہیں، اس زمین میں ہم کو کیوں ستایا جاتا ہے، ہم کو کیوں دبا کر رکھا گیا ہے، کیا ہماری دعوت غلط ہے، کیا رسالت کے اندر کوئی فرق ہے. یہ ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ مصیبت کی چکی میں ہم کیوں پیسے جا رہے ہیں، یہ مظالم کے پہاڑ ہم پر کیوں برتائے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں. یہ ذہنوں میں، نئے آنے والے مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا. اس سوال کا جواب اب اس صورت کے اندر دیا گیا ہے. اب خاص پچھلی صورت سے اس کا نظم دیکھیں گے. پچھلی صورت میں کفار و مشرکین نے، قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی دعوت ہم اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری دنیاوی مفادات خطرے میں ہیں، ہم زمین سے اچک لے جائیں گے، ہم زمین سے بے دخل کر دیے جائیں گے. آپ نوٹ کریں، بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں، معلوم ہوگا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ایمان قبول کر لو تمہاری دنیا برباد نہیں ہوگی، اللہ نے یہ نہیں کہا. وہاں چار جواب دیے گئے، چاروں جواب کیا تھے؟ ایک جواب یہ تھا کہ تم کو دنیا کا خطرہ ہے، قوم ہود کو اور قوم سمود کو، ان لوگوں کے بھی یہی خطرہ تھا، وہ زمین کے اندر اجاڑ دیے گئے اور کھنڈرات آج باقی ہیں. پھر یہ جواب دیا گیا کہ تم دنیا سے بہت محبت کرتے ہو، آخرت کی زندگی کی فکر کرو، یہی جواب دیا گیا. یہ جواب اس صورت کے اندر نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کر لو تمہاری دنیا رائے گا نہیں جائے گی، تمہیں دنیا کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ اللہ نے نہیں کہا. بلکہ یہ کہا اس صورت کے اندر کہ دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں یقیناً مصیبتیں آئیں گی، یہ نہیں ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہے چھاؤں کے اندر چلتے ہوئے تم جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے. اسلام کا راستہ اور اسلامی دعوت کا راستہ کٹھن راستہ ہے، پرخار راستہ ہے، کانٹوں سے گزر کر اور سنگ لاکھ زمین سے گزر کر جانا پڑتا ہے. یہ کوئی کہ آسانی کے ساتھ ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے ہوئے، خراما خراما ٹہلتے ہوئے جا کر جنت میں پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ ہے اصل میں راز. گزشتہ صورت میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں تمہاری دنیا محفوظ ہو جائے گی، یہ نہیں کہا. بلکہ یقیناً دنیا کو خطرہ لاحق ہوگا، دنیا کے اندر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور تم پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، تم ظلم کی چکی میں پیس کر رکھ دیے جاؤ گے، سب ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا ہے، تاریخ میں بارہا ایسا ہوا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ وہ بات وہاں نہیں کہی گئی، کیوں؟ وہ بات وہاں قریش سے خطاب تھا، قریش کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا تھا، اس لیے وہاں کھول کر نہیں بیان کیا۔ لیکن یہ سورت کمزور قسم کے مسلمان یا جو نئے آنے والے مسلمان تھے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے، لہٰذا ان کو کھول کر بتا دیا گیا ہے کہ تم کو ایسے راستوں سے گزرنا ہی پڑے گا، ایسے حالات تم پر آئیں گے، لیکن اطمینان رکھو، اس کے بعد ایک امن کی زندگی شروع ہوگی اور ایک امن کا دور دورہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے مصیبتیں آنی لازم ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھا دی گئی۔ اس کی شروعات ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات پر تفصیلی گفتگو کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ حسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، جیسے ہی انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو جو ہے آزمایا نہیں جائے گا، ان کو جو ان پر فتنے نہیں آئیں گے اور ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ لوگوں کو ضرور آزمائے گا، فتنوں کے اندر سے گزارے گا۔ فتنا جو ہے، اردو کا جو فتنا ہے وہ الگ ہے، کائی کا وہ شہر کے اندر فتنا برپا کر لے گئے، یہ فتنا ہمارے پاس الگ مطلب ہے۔ عربی کا جو فتنا ہے وہ آزمائش ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، آزمائش سے گزارنا ہے۔ بیوی بچے بھی فتنا ہے، باطل حکومت بھی فتنا ہے، اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے تو یہ بھی فتنا ہے، شہوت بھی ایک فتنا ہے، بہت سی چیزیں فتنا ہیں۔ فتنا کا مطلب آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا مومنوں کو۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، محض اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اس بات پر اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور ضرور وہ آزمائے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور کھول کر مطالعہ کرتے ہیں، تفصیل میں جا کر مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے کہ جب جب انبیاء دعوت لے کر آئے، انبیاء کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گزارا ہے۔ یہ کیوں گزارا ہے؟ یہ اس کی حکمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مشکلات سے نہیں گزارتا تو کھڑے میں کھوٹے میں فرق ہی نہیں کیا جا سکتا، ہر قسم کے لوگ جو ہیں گھس جائیں گے اور کوئی تمیز نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تو یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، ام حسبت من تدخل الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا ویعلم الصابرین۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے قابل ہے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں کشمکش کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور کون ہے جو رائے حق پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو مصیبت کی بھٹیوں سے گزارتا ہے۔ پھر یہی نہیں، سورہ بقرہ میں ہم نے جب مطالعہ کیا آج سے 7-8 سال پہلے، تو اس وقت یہ آیت آئی تھی، میں پھر آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناتا ہوں، یاد دلاتا ہوں۔ اس آیت میں کہا گیا ام حسبت من تدخل الجنۃ، یہی آیتیں لگ بھگ اسی طرح سے، ولما یاتیکم مثل الذین خلوا منکم مسکتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم حسیب تمن تدخل الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم ایسے ہی جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ ولما یاتی تم، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں بیتے، ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو پچھلی انبیاء کی امتوں پر گزرا تھا۔ پچھلے انبیاء کی امتوں پر ایسے ایسے حالات گزرے تھے، مستم الباسا وزر دلو، ان پر مصیبتیں آئیں، ان پر آزمائشیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے، اس حد تک ہلا مارے گئے کہ حتیٰ کے وقت کا رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے، یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مدد کی اتنی شدید تمنا ہو گئی، ایسی مصیبتوں سے وہ گزارے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی پکارنے لگے، ہائے کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد؟ جب اس حالات سے گزارا اللہ تعالیٰ نے، تب اللہ نے کہا اللہ ان نصر اللہ قریب، یقین اطمینان رکھو اب مدد قریب ہی آنے والی ہے۔ یہی حالات مکے میں دو چار تھے۔ یہ سورہ عنکبوت جب نازل ہوئی تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کچھ گزرا وہ ہم سنتے ہیں واقعات میں، کہ کس طرح سے امیہ بن خلف ایک ظالم تھا، ایک جابر تھا اور ایک سرمایہ دار انسان تھا، حضرت بلال غلام تھے، حضرت بلال کو اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں گرم ریت پر لٹا دیتا تھا، گرم ریت پر گھسیٹتا تھا، پتھر آپ کے سینے کے اوپر رکھ دیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سیدنا کہتے تھے۔ یہ سب اسلامی تاریخ کے جو ہے درخشاں پہلو ہیں، صحابہ کرام کے اندر آپس میں کیا عزت تھی، ایک دوسرے کی کیا قدر کرتے تھے۔ خلیفہ وقت کہاں، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رومی، یہ غلام تھے لیکن غلام کو ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے سیدنا کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت صہیب نے ایمان میں حضرت عمر سے پہل کیا تھا، قبل کیا تھا، اور ہمیشہ ان کو سیدنا کہتے تھے، اے میرے آقا، اے میرے سردار کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب نے اپنا کرتا نکال کر بتایا حضرت عمر کو، تو معلوم ہو کہ آپ کے آپ کی پیٹھ سفید ہو گئی ہے. پوچھا یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ مجھے انگارے پر لٹا دیا جاتا تھا اور پیٹ کی چربی پگھل پگھل کر انگارے کو بجھا دیتی تھی اور وہ چربی اس کے بعد جب سوکھ جاتی تھی تو سفید کا روپ دھار لیتی تھی اور سفید رنگ گویا کہ پیچھے جو ہے اتنے پیچز تھے زخم کے کہ پیٹ نکال کر بتایا تو پوری پیٹ جو ہے زخم سے چور چور تھی. یہ گویا کہ ستائے جاتے تھے, ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیسے جاتے صحابہ اکرام کی زندگی, ہمیں معلوم ہے. ایسے ہی حالات میں ایک صحابی حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہے. یہ آ کر کہتے ہیں کہ پیارے نبی آپ دعا کر دیجئے کہ ظلم و ستم نکالے, کوئی راستہ نکالے. مکے کی زندگی اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی ہے, ہم بہت پریشان حالے, اے رسول آپ دعا کر دیجئے. پیارے نبی کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, فوراً آپ اٹھ گئے, آپ کا چہرہ جو سرخ ہو گیا غصے کے مارے, اور آپ نے کہا کہ خباب تم جلدی کرتے ہو, ابھی تم پر وہ دن نہیں گزرے جو پچھلی امتوں کے انبیاء پر اور انبیاء کے ساتھیوں پر جو دن گزرے تھے کہ ان انبیاء کی امتوں کے بعض لوگوں کو آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور آدھا جو ہے آرا سے کاٹ دیا جاتا تھا. بعض لوگوں پر ایسے ایسے حالات گزرے کہ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلا کر ان کے گوشت کو ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا تھا. وہ سارے حالات ابھی تم پر نہیں گزرے, صبر کر, رویہ اختیار کرو, یہ دعوت کا فریضہ انجام دو. یقیناً ایک دن آنے والا ہے جبکہ ایک شخص تنہا صنعا سے حضر موت تک, یہ دو مقامات کا آپ نے ذکر کیا, ایک شخص تنہا صنعا سے حضر موت تک اپنے ہاتھوں میں سونا اچھالتے ہوئے جائے گا, اسے سوائے خدا تعالیٰ کی کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا. وہ دن آنے والا ہے, وہ امن کا دور دورہ ہوگا جبکہ آدمی بے تحاشا سونا چاندی لے کر چلے, کوئی اسے لوٹنے والا, کوئی ٹیکس لگانے والا, کوئی جابر و ظالم قسم کا آفیسر اس زمانے میں نہیں گا. ایسا امن کا دور آنے والا ہے, لیکن صبر کے ساتھ کام کرو. ابھی تم پر وہ دین نہیں گزرے جو پچھلی انبیاء کے امتوں پر گزرے تھے کہ ان کو آدھا زمین میں گاڑ کر آدھا کاٹ دیا جاتا تھا اور ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھی چلا دی جاتی تھی. یہ سب حالات تم پر نہیں گزرے, اطمینان کے ساتھ کام کرو. یہی پس منظر ہے, اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی, حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ محض ایمان کے دعوے کے نتیجے میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے, حالانکہ ابھی ان کی آزمائش نہیں ہوئی. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ کیونکہ خواتین بھی ہمارے اجتماع میں شریک ہوتی ہیں, ان کی بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے لیے مصیبتیں جھیلنے میں صرف مرد ہی حضرات نہیں تھے بلکہ خواتین کا بھی بڑا رول تھا. خواتین نے بھی اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی تھیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام عمارا اور مختلف خواتین کا ہم نام لے سکتے ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر کیسے کیسے قربانیاں دی, کیسے کیسے مصیبت گداز زندگیوں کو انہوں نے گزارا. اس میں سب سے بہترین مثال حضرت ام حبیبہ کی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام حبیبہ تو ایک بڑے خاندان کی خاتون تھیں. یہ ہے کہ آدمی کسی چھوٹے موٹے خاندان سے, کوئی غلام ہو, کوئی دوسرا نوجوان ہو, اگر اسلام قبول کر لیتا تو یہ بہت بڑی بات نہیں تھی. بڑے خاندان کی عورت تھی, بڑے خاندان کی لڑکی تھی, اس لیے پورے خاندان کے اندر ہنگامہ برپا ہو گیا. اس خاندان کا ایک ایک بچہ بچھو اور سانپ بنا ہوا تھا اسلام کے خلاف, وہ بنو امیہ کا خاندان تھا. ہمیں معلوم ہے حضرت ام حبیبہ کا باپ ابو سفیان, جس نے 21 سال تک حضور کی مخالفت کی. حضرت ام حبیبہ کی ماں کون تھی معلوم ہے؟ ہندہ, جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا, وہ خاتون. حضرت ام حبیبہ کی پھوپھی کون تھی معلوم ہے؟ ام جمیل, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچرا پھینکتی تھی. حضرت ام حبیبہ کا پھوپا کون تھا؟ ابو لہب تھا. ہمیں معلوم ہے کون تھا. حضرت ام حبیبہ کا نانا کون تھا؟ عتبہ تھا, جو بہت بڑا ظالم تھا, جو اسلام کا ایک نمبر کا دشمن تھا. ایسے خاندان کے اندر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو یقیناً ان کو ہر طرف سے مخالفت ہوتی ہے. باپ بھی, دادا بھی, پھوپا بھی, نانا بھی, چاچا کی طرف سے, ہر طرف سے آپ پر جو ہے مصیبتیں ڈھائی جاتی ہیں اور ہر آدمی آپ کو لان تان کرتا ہے. ایسے میں حضرت ام حبیبہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اسلام پر جمی رہتی ہیں. اور یہ آیت, جب آیت نازل ہوتی ہے سورہ عنکبوت جب نازل ہوتی ہے, یہ وہ زمانہ تھا جبکہ صحابہ کرام نے ہجرت کی. صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے بہت درخشاں مثال ہے اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانی پیش کی. ہجرت کرتے ہیں تو اس وقت ام حبیبہ بھی ہجرت کرتی ہیں, اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہجرت میں حبشہ جب گئے تو ان کا ایک بد قسمت شوہر تھا جو وہاں جا کر عیسائی ہو گیا, مرتد ہو گیا. باپ کو چھوڑا, ماں کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, نانا کو چھوڑا, پھوپا کو چھوڑا, پھوپھی کو چھوڑا, پورے بڑے خاندان کو چھوڑ کر حبشہ گئے. اور حبشہ میں جانے کے بعد شوہر بھی وہ کمبخت ایسا تھا جو مرتد ہو گیا. ایک اکیلی بچی کو رکھ کر وہ زندگی بسرا کرتی تھی, وہاں اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتی تھی, لیکن اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو اس مصیبتوں کو سہنے, اس قربانی کے نتیجے میں اتنا بڑا اجر دیا ام حبیبہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کرا دیا.
حبشہ میں تھی وہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی. خواتین نے بڑی قربانیاں دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں قربانیوں کی بھٹی سے گزرنا لازم ہے. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ سے رہی ہے کہ وہ آزماتا ہے تاکہ دیکھ لیں کہ صادق لوگ کون ہیں اور کاذب لوگ کون ہیں, سچے دل سے کون ایمان لے آئے ہیں اور کون لوگ ہیں جن کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے. اس چیز کو پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے. اور ہمیشہ سے آزمائش اس کی ایک بدی ہی سنت ہے, اس کی ایک ہمیشہ قائم رہنے والی سنت ہے. اس کے بعد قرآن جو ہے مومنوں کو تسلی دینے کے بعد اب ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے جو ظلم و ستم کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو ستاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل دے رکھی تھی اس ڈھیل سے شہ پا کر وہ سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں, ہم ہی دنیا میں فتح مند ہیں, ہم جس کو جیسے چاہیں رون سکتے ہیں, ہم جس پر چاہے جیسے ظلم کر سکتے ہیں. یہ جو تب انہوں نے سوچ رکھا تھا اب ان کو خطاب ہے. اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. کیا وہ لوگ جو ظلم و ستم کا رویہ اختیار کر رکھا ہے جن لوگوں نے, انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ان کے برے کرتوتوں کے پاداش میں پکڑا نہیں جائے گا, وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے, ان کی گردن مروڑی نہیں جائے گی, ان کو دبوچ دیا نہیں جائے گا. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی جو مسابقت نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی فتح مند نہیں ہو سکتا. سا ما یاکم, اگر انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے تو بڑا ہی غلط ہے جو انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے. آج امریکہ اور مغربی تہذیب کے لوگ یہ کہتے ہیں انڈیورنگ فریڈم, انڈیورنگ انفائنائٹ جسٹس, ہم جو ہے انصاف دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم دنیا میں بارباریک لوگوں سے غیر مہذب لوگوں سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس جنگ کا نام دیا انہوں نے انڈیورنگ فریڈم, یعنی اسلام سے ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں سے اس دنیا کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے. قرآن کہتا ہے ہم حسب الذین یعملون السیئات, چاہیے وہ لوگ جو کالے کرتوت کرتے ہیں برے کرتوت کرتے ہیں. انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دبوچے گا, ان کی گردن نہیں مروڑے گا. اللہ تعالیٰ کے آگے وہ پتا نہیں پا سکتے, مسابقت نہیں کرتے. اگر انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے انڈیورنگ فریڈم, انڈیورنگ انفائنائٹ جسٹس کا نعرہ انہوں نے دے رکھا ہے, سا ما یکون بہت ہی برا لقب ہے, بہت ہی برا ٹائٹل ہے جو انہوں نے اپنے جنگ کے لیے دے رکھا ہے, اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نام جو انفائنائٹ جسٹس ہے, خدا سے بڑھ کر دنیا میں انصاف دینے والا کون ہے؟ آخر کسے یہ حق پہنچتا ہے کہ دنیا میں ہم انصاف قائم کریں گے, اس کا گویا کہ وہ بانگ بلند کریں. مسلمانوں کی طرف سے جب اعتراض ہوا تو انفائنائٹ جسٹس کا نام نکال کر انڈیورنگ فریڈم کا نام دیا, ورنہ پہلے جنگ کا نام انہوں نے انفائنائٹ جسٹس رکھا. یعنی بالکل ہی بہترین انصاف ہم دنیا میں قائم کرنے والے ہیں. کس کا؟ وہ 11 ستمبر کے حادثے کا. یہ انصاف ہے کہ پوری قوم کو تباہ کی جائے. تو بعد میں لوگوں نے اعتراض کیا تو انفائنائٹ جسٹس کو نکال کر انڈیورنگ فریڈم رکھا. یہ ساری چیزیں سا ما یحکمون بہت ہی برے فیصلے ہیں, بہت ہی برے ٹائٹلز ہیں, بہت ہی بری بات ہے جو ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. ما کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے, آخرت پر یقین رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ اطمینان رکھے اللہ تعالیٰ کے ہاں تاریخ کو الٹنے پلٹنے کا ایک وقت ہے, ایک قانون ہے, ایک فلسفہ ہے. مصیبتوں کی بھٹی سے اگر گزر رہے ہیں تو گزرتے رہنا چاہیے, لیکن ایک دن آنے والا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ معاملہ ریورس کرے گا اور مومنوں کو کامیابی عطا کرے گا اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے ظلم کی پاداش میں بری طرح سے پکڑے گا. وہ دن آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمیع العلیم, وہ بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھنے والا اور بہت ہلکی آواز کو بھی سننے والا ہے. وہ بندوں کے حال سے واقف ہے, وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے. اطمینان رکھو. لیکن پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر تم اسلام کی خاطر کوئی قربانی دیتے ہو, اسلام کے لیے تم گویا کہ اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرتے ہو, تو یہ بہت بڑا نذرانہ نہیں ہے, بہت بڑی قربانی نہیں ہے. تم اگر اسلام کی خاطر کام کرتے ہو تو یہ تمہارے اپنے بھلائی کے لیے ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اللہ کے اقتدار اور سلطنت کی وجہ کہ تم کچھ پناہی کرتے ہو, اسے سپورٹ کرتے ہو, اس کی جے جے پکارتے ہو, ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے من جاہد فانما یجاہد لنفسہ. جو اللہ تعالیٰ کے لیے مجاہدہ کرے گا, جو اللہ تعالیٰ کے لیے سنگھرش کرے گا, جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرے گا, کشمکش کرے گا, اور دنیا میں باطل سے جو آدمی لڑے گا, نفس سے جو آدمی لڑے گا, سماج کی برائیوں سے جو آدمی لڑے گا, جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرے گا وہ اپنے لیے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتا. یہ بھی دیکھیے قرآن کا انداز. قرآن اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں لیتا, یہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا احسان نہیں ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی بازی کھیل جاتے ہیں, وقت دینا تو دور کی بات, صلاحیتیں دینا تو دور کی بات, اگر ہم خون کا بھی نذرانہ پیش کرتے ہیں تو کوئی بہت بڑا نذرانہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تم جو کام کرتے ہو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہے. جس طرح سے کھیت میں ایک کسان جاتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، بارش کا سیزن ہوتا ہے اور موسم ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ کھیت میں اترتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، کس کے لیے؟ اس لیے کہ وہ اپنے جو ہے غلے بھرے گا، وہ کہ اس کی فصل کاٹے گا. مومن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ناسازگار حالات میں اتر کر وہ اپنی آخرت کی کھیتی تیار کرتا ہے، اور یہاں جو بیج بوئے گا آخرت کے اندر وہ اس کی فصل کاٹے گا. ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے. تمہاری کوششوں سے، تمہارے ایمان سے، تمہاری محنت سے، تمہاری قربانی سے اللہ تعالیٰ کا کوئی پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے اندر کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے. ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے، وہ سب بڑا صفات کا حامل ہے، وہ بہت ہی بلند اس کی ذات ہے، اس کی ہستی ہے، تمہارے کارناموں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر تم نیک رویہ اختیار کرو، نیکی پر گامزن رہو، قربانیاں پیش کرو اسلام کے لیے، تو اس کا فائدہ تم کو یہ ہوگا، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. انسان گناہوں کا پتلا ہے، غلطیوں کا انبار اپنے سر کے اوپر رکھتا ہے، تو قرآن کہتا ہے اگر تم اسلام کی راہ میں مصیبتوں کو جھیلو گے، اسلام کی جو قربانی پیش کرو گے، آگے آؤ، بڑھ کر آؤ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری کمزوریاں، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي، اور تم کو بہترین جزا عطا کرے گا، بہترین اجر عطا کرے گا، یہ تمہارا فائدہ ہوگا. اس کے بعد آگے بات اس رخ پہ چلتی ہے کہ جب صحابہ کرام اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کو ہر طرف سے ستایا جاتا ہے، ان کے مالکوں کی طرف سے، ان کے رشتہ داروں کی طرف سے، ان کے خاندان والوں کی طرف سے، معاشرے والے کی طرف سے، حتیٰ کہ ان کے والدین کی طرف سے ان پر جو ہے سختیاں آتی ہیں، دباؤ پڑتا ہے، پریشر ڈالا جاتا ہے. یہ ٹیکٹکس ہوتا ہے، لوگ جب اپنے طریقے سے کام نہیں نکال پاتے تو مختلف طریقے سے پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں، یہ دنیا کا عام طریقہ ہے. اس زمانے میں لوگ جو ہے پریشر ڈالتے تھے صحابہ اکرام پر کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، نیک معاملہ کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آئیں، لیکن صرف ان کے حقوق ادا کرنے تک. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تجھے شرک کرنے پر وہ آمادہ کریں جس کا علم ان کو نہیں ہے، جس کا علم تجھے نہیں ہے، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں، اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑنے پر تمہیں مجبور کریں، تو تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے. فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان کی اطاعت نہ کرو. وہاں اطاعت کرنے سے آدمی انکار کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی والدین کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرے، لیکن اطاعت بھی نہیں کرنی چاہیے. جبکہ وہ شرک کی دعوت دے، برائیوں کی دعوت دے اور عصبیت کی دعوت دے، تو والدین کی بھی اس جگہ نافرمانی کرنی چاہیے، اطاعت نہیں کرنی چاہیے. فلا تطعہما، قرآن کہتا ہے ان کی اطاعت نہ کرو جبکہ وہ تمہیں شرک کی طرف آمادہ کریں، شرک کی طرف بلائیں، تو والدین کی بھی بات نہیں ماننی چاہیے. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، یاد رہنا چاہیے ماں باپ کی گود میں بہت کم دن پلنے والے ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، اور تم کو بتا دے گا دنیا میں تم کیا کچھ کرتے رہے، خدا کے ہاں تمہیں جا کر جواب دینا ہے. اس لیے والدین کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، شفقت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے کام آؤ، لیکن ان کے پریشر میں آ کر تم دعوت اسلامی کا کام چھوڑ نہیں سکتے. یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. علماء تفسیر نے لکھا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی عمر 17-18 سال کی ہوتی ہے. اس وقت ان کی ماں قسم کھا لیتی ہے کہ جب تک تو اسلام کو چھوڑ کر، محمد کا ساتھ چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک پھر آبائی دین کی طرف پلٹ کر نہیں آتا، اس وقت تک نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ کپڑے بدلوں گی، نہ بالوں کے اندر کنگا کروں گی. اس نے بالوں کو بکھیر رکھے تھے، کپڑوں کو اجیڑ رکھے تھے اور پوری طرح سے فاقہ کشی کا روپ اختیار کر رکھا تھا، اور اس نے دھمکی دے رکھی تھی اس کی ماں نے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے، کہ جب تک تو اسلام چھوڑ کر واپس نہیں آئے گا تب تک میں کھانا پانی بھی بند کر دوں گی. سعد بن ابی وقاص نہیں رہا گیا، بہت پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آ کر انہوں نے کہا کہ پروردگار میں کیا، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں کہ میری ماں نے اس طرح سے قسم کھا لیے، اب وہ کھانا نہیں کھانا چاہتی، پانی نہیں پینا چاہتی، کپڑے نہیں بدلنا چاہتی، بالوں میں کنگا نہیں کرنا چاہتی، جب تک کہ میں اسلام کو نہ چھوڑ دوں، کیا کروں اے پیارے رسول؟ آ کر پوچھا، تب یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، مناؤ ماں کو، پیار سے بات بتاؤ. تو حضرت سعد بن ابی وقاص گئے اور کہا کہ ماں، اسلام اتنی پیاری چیز ہے کہ میں اس اسلام کی خاطر ایک نہیں، دو نہیں، 100-100 مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے تو 100 مرتبہ میں اپنی جان اسلام کی خاطر قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہاری بات میں آ کر میں اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا. ماں اگر تمہیں چاہے تو تم کھانا کھاؤ، نہیں چاہے تو کھانا نہ کھاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہاری خدمت کروں گا، تمہاری محبت کروں گا، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ بھی مجھے جان ملے تو 100 مرتبہ بھی 100 جانے میں اسلام پر قربان کر سکتا ہوں، اتنی بڑی دولت مجھے ملی ہے، میں آخر کیسے چھوڑ سکتا ہوں ماں؟ ماں کو جا کر انہوں نے سمجھایا تو یہ قرآن مجید نے یہاں یہ بات بتائی کہ ماں باپ کی خدمت کرو، احترام کرو، لیکن ان کے پریشر میں آ کر تم اسلام سے روگردانی اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. یہ صرف شرک کی بات نہیں ہے، ماں باپ کی بات ہو یا سماج کے بزرگوں کی بات ہو، کوئی بھی اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جس کے لیے اسلام میں کوئی سند نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان باتوں کو ماننا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے. آگے یہ بات آ رہی ہے اور زیادہ موقت طریقے سے تاکید انجو ہے. یہ تو ماں باپ کا ذکر ہے، پھر سماج کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، امائی دین شہر جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اگر پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں تمہیں کسی کام کو کرنے کے لیے جس کا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو تمہیں پریشر میں نہیں آنا چاہیے. وہ آگے وہ باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ، کل ہم وہ ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سماج کے بڑے لوگوں کی بات بھی ماننی چاہیے، لیکن اگر وہ اسلام کے خلاف اور شریعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں بھی اطاعت نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد انبیاء اکرام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ مثالیں اٹھا کر پیش کرتا ہے کہ ان کو بھی ایسی مصیبتوں کی بھٹیوں سے گزرنا پڑا اور ان کو بھی جو ہے اسی بھٹی سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. گویا کہ انبیاء اکرام کی زندگی کے نمونے بھی کل انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیاری صورتوں سے محبت کرنے، انہیں سمجھنے، انہیں پڑھنے اور ان سے معانے اور مفہوم اخذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الہ العالمین، ہمیں سادگی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، گھمنڈ اور اطراحت سے ہماری حفاظت فرما، فساد کی الارض رونما ہونے سے ہمارے ذریعے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں سادگی کا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کے نمونے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، تجھ سے وابستہ رہنے اور تیرے دعوت کے کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اس راہ میں اے پروردگار ہماری سکت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈال اور ہماری سکت سے زیادہ ہمیں آزمائشوں میں نہ گزار، لیکن آزمائشیں آئیں تو اے پروردگار ثابت قدمی کے ساتھ اس سے گزرنے کی توفیق عطا فرما. تیری طرف سے اگر مصیبتیں آتی ہیں تو اسے جھیلنے کی بھی صلاحیت تو ہی عطا فرماتا ہے. اے پروردگار ہماری بوجھ سے زیادہ، ہماری عسرت سے زیادہ ہمیں ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال. اے پروردگار ہمیں اسلام پر چلنا آسان فرما، اسلام کی دعوت کی دنیا میں پیش کرنا آسان فرما. ہمارے والدین سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور زندگی میں جو غلطیاں گھر کے اندر پائی جاتی ہوں ان کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی اچھی اور بہترین زندگی عطا فرما، عزت اور سربلندی کی زندگی عطا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا